بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر اليمن والشام وذكر ويس القرني وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. یمن اور ملک شام کا تذکرہ، یہ دو ارض زمین خاص کے تذکرے ہیں اور ایک شخصیت خاصہ کا تذکرہ ہے، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے. لفظ یمن اور لفظ شام دونوں کے دو دو معنی ہیں، ایک معنی لغوی ہے، دوسرا معنی عرفی ہے. یمن لغوی اعتبار سے ان تمام شہروں کو کہا جاتا ہے جو کعبۃ اللہ کے داہنی جانب میں واقع ہو، اور اسی پر سے نسبت ہوتی ہے یمنی، یمانی وغیرہ وغیرہ. نمبر دو، یمن کے معنی برکت کے بھی آتے ہیں، اور یمن کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی برکتیں ہیں. ظاہری برکت تو یہ ہے کہ وہاں پانی کے چشمے، ہرے بھرے باغات، اور باطنی برکت یہ ہے کہ بہت سے اولیاء کرام کا مولد اور مسکن ہے یمن. اس اعتبار سے یہ تو اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے لفظ یمن کا ترجمہ ہوا. عرف اور اصطلاح میں یمن خاص اس علاقے کو کہتے ہیں جو جزیرۃ العرب سے جنوب مغربی گوشے میں واقع ہے. جنوب مغربی گوشے میں جو علاقہ واقع ہے جزیرۃ العرب سے، خاص طور پر اس علاقے کو بھی یمن کہا جاتا ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یمن کی حدود تھی، اس میں سے کافی حصہ اس وقت تک کٹ چکا ہے. حضور کے زمانے کے یمن کا بہت سارا حصہ اس وقت سعودیہ کے حصے کے اندر بھی ہے. نمبر دو، لفظ شام. شام کا مطلب بائیں طرف ہونا، وشمائل، اس کے معنی ہیں لغت میں وہ تمام علاقے جو کعبۃ اللہ کی بائیں جانب کے اندر واقع ہو، ان کو لغوی اعتبار سے شام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ شام کی سرزمین کے اندر سرخ، سفید، سیاہ، زمینی خطے الگ الگ کلر کے واقع ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو شام کہتے ہیں. ای شاماتن مختلفتن بالالوانی، لون اور رنگ کے اعتبار سے زمین کے الگ الگ ٹکڑے، اس لحاظ سے بھی اس کو شام کہا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام ابن نوح پر سے اس ملک کا نام بنا شام، اور جب عبرانی یا سوریانی زبان سے یہ لفظ عربی میں منتقل ہوا تو شین کے نقطے اڑ گئے. اصل میں یہ شین کے نقطے کے ساتھ تھا، ارے بغیر نقطے کے تھا، پھر عربی میں منتقل ہوا تو شین کے نقطے کے ساتھ یہ لفظ آ گیا. اویس القرنی، اویس نام ہے. قرن یمن کے اندر ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اسی لیے ان کو قرنی کہا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرن یہ ایک میقات کا بھی نام ہے، قرن المنازل، جو طائف سے مکہ المکرمہ آنے والوں کا میقات ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے قرن سے یمن کا ایک شہر، وہاں یہ اللہ کے نیک بندے پیدا ہوئے، اس اعتبار سے ان کو اویس قرنی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. ویس قرنی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا لیکن حضور کی خدمت کے اندر حاضری نہیں دے سکے. ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی, اس والدہ کی خدمت کے اندر مشغول رہے جس کی وجہ سے وہ مدینۃ المنورہ حاضری کی سعادت سے محروم رہے. جی.
الفصل الاول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه إلى موضع دينار بالدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک شخص یمن سے آئیں گے جن کو لوگ اویس کے لفظ سے پکارتے ہوں گے, بلاتے ہوں گے. یمن انہوں نے نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ ان کی ایک والدہ تھی, یعنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یمن نہیں چھوڑا. ایسا نہیں ہے کہ بیوی بچوں کی وجہ سے, رشتہ داروں کی وجہ سے, کھیتی باڑی یا کاروبار کی وجہ سے یمن نہیں چھوڑا, ایسی بات نہیں ہے. محض اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یمن نہیں چھوڑا. ان کے بدن کے اوپر برس کی بیماری تھی, بیاض یعنی برس کی بیماری, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برس کی بیماری کو دور فرما دیا. ان کے پورے جسم کے اندر برس کی بیماری تھی. پھر انہوں نے باقاعدہ دعا کا اہتمام کیا فَأَذْهَبَهُ, اللہ نے اس برس کی بیماری کو دور فرما دیا. لیکن پورے بدن کے اندر ایک دینار کے بقدر یا ایک درہم کے بقدر وہ بیاض سفید رنگ باقی رہا تھا پورے بدن کے اندر, یہ بائیں جانب کے اندر تھوڑا سا. اور درہم اور دینار یعنی یہ ہتھیلی کے بیچ میں آپ پانی رکھو تو جتنی دیر جتنی جگہ میں وہ آ جاوے وہ درہم کی مقدار ہے. جو اپنے یہاں پرانا روپے کا سکہ ہوتا تھا تھوڑا بڑا والا اس سائز کا, تو کہ اتنی مقدار کے اندر ان کے بدن کے اوپر جو ہے وہ سفیدی باقی رہ گئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سفیدی کیوں باقی رہ گئی؟ نمبر ایک, اللہ کی مصلحت, پورے بدن میں سے اچھا کر دیا لیکن اللہ کی مصلحت اتنی بیماری باقی رہی. نمبر دو, اس سفیدی کی وجہ سے ان کو شرم آتی تھی لوگوں سے ملنے جلنے میں کہ میں لوگوں کو ملوں گا جھلوں گا تو لوگ میرے کلر کی وجہ سے میرا مذاق اڑائیں گے, اس لیے وہ رنگ تھوڑا سا باقی رہ گیا سفید تاکہ وہ لوگوں سے ملنے جلنے سے احتراز کرے. اور دراصل بات یہ تھی کہ وہ شہرت پسند نہیں تھے, خلوت پسند تھے, اسی لیے ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ غیبی انتظام کیا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ خود انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ یہ برس ختم ہو جائے لیکن ذرا سا نشان باقی رہ جائے تاکہ میں بیماری کے ازالے والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں کہ اللہ آپ نے مجھے بیماری دی تھی, بیماری ختم ہو گئی, میں اس نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرتا رہوں. اگر مکمل سفیدی ختم ہو جاتی تو بیماری ہی یاد نہیں رہتی, شکر بھی ختم ہو جاتا, تو کہا ذرا سی بیماری باقی رہے گی تو نعمت یاد رہے گی اور میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا. فمن لقیہ منکم, جو آدمی تم میں سے اویس قرنی سے ملاقات کرے تو وہ اپنے لیے استغفار کی درخواست کرے کہ حضرت میرے لیے استغفار کر دو, کہ خود حضور نے تاکید فرمائی تھی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زمانے کے نیک اور صالح لوگوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان خود افضل ہو, फिर भी मफजूल से दुआ करवावे, जैसा कि ये खिताब सहाबाए किराम को है। जाहिर है कि सहाबाए किराम अफजल है वैसे करनी के मुकाबले में, लेकिन जो अफजल है उनको हुजूर हुक्म दे रहे हैं मफजूल वैसे करनी से दुआ कराने के मामले के अंदर। तीसरी बात ये मालूम हुई कि वैसे करनी की दिल जोई के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दुआ की दरख्वास्त करने का हुक्म दिया। कई दिलजोई, दिलजोई इस बात की कि बाज़ लोग उनको ताने देते थे, देखो ना ये उवैस मदीना हुजूर के पास हाजिर नहीं होता, हुजूर की सोहबत नहीं हासिल करता, हुजूर की सोहबत हासिल करे तो सहाबी बन जावे, ये जाता नहीं है। इस तरह बाज़ लोग जो है उनको ताने मारते थे, तो लोगों के तान और तशनीअ को दफा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फरमाया कि तुम उवैस करनी से इस्तिगफार करवाओ अपने लिए, ताकि लोगों को उनकी अहमियत वाजे हो जावे और लोग उनके बारे में एल फैल बकना बंद कर देवे, इसके लिए ये करवाया। अब ताबेइन के अंदर सबसे अफजल कौन, तो बाद हजरात कहते हैं कि रूहानियत, बुजुर्गी, तकवा वगैरह के एतबार से उवैस करनी सैयदुत ताबेइन, और इल्म और हदीस के एतबार से हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहिमहुल्लाहु ताला वो सैयदुत ताबेइन हैं। और जो है ये रिवायत हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो से मनकुल है। उसके बाद हुजूर ने ये इरशाद फरमा दिया, लोग बाकायदा तलाश में रहे कि वैसे करनी कब आवे और हम उनसे दुआ की दरख्वास्त करवा करें। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, उवैस करनी नहीं आए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, उवैस करनी नहीं आए। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, तो लंबे जमाने तक उवैस करनी आए नहीं। और हजरत उमर ने ये मामूल बना लिया था कि जब यमन की तरफ से कोई काफिला आता या यमन की तरफ से हुज्जाज किराम आते तो आप बाकायदा उन लोगों से पूछते थे कि उवैस का क्या हाल है, उवैस किस हाल के अंदर है और जो है उनका किस हाल में वक्त गुजर रहा है। तो कबीले कर्न के लोग जब कभी भी हज में या ये कि किसी मौके से मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर होते थे तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो बाकायदा उनसे सवाल करते थे। फिर जब पता चला कि उवैस करनी आए हज के मौके पर तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने उनसे बाकायदा मुलाकात की और फिर जो है उनको सारे सवालात किए। पूछा कि आपको बरस की बीमारी थी, का थी, कहा उसमें से कुछ बचा है, कहाँ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तुम्हारा नाम ये है, कहा ये उवैस है, कहा तुम कर्ण खानदान के हो, कहूँ, सारी चीजों की तस्दीक कर ली। उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने उनके लिए उनसे दुआ की दरख्वास्त की, तो कहने लगे कि मेरे जैसा छोटा आदमी कहाँ आप जैसे बड़े बुजुर्ग के लिए दुआ करे। तो हजरत उमर ने इसरार किया कि नहीं, हुजूर ने फरमाया है इसीलिए आपको मेरे लिए दुआ करनी ही करनी है। बाज़ रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि तुम मेरी तरफ से उनको सलाम पहुँचा देना। तो हजरत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाया। और ये भी है कि वो उन लोगों में से हैं कि जो अल्लाह ताला पर किसी चीज़ की कसम खा लेवे तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देवे, ऐसे लोगों में से वैसे करनी थे। बाद हजरात कहते हैं कि वो फिर गोशा नशीनी ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए कि हजरत उमर जैसे आदमी ने दुआ की दरख्वास्त की तब दुआ वालों की तो लाइन लग गई, सब हजरत वैसे करनी के पास आवे, हजरत दुआ कर दो इस्तिगफार कर दो, दुआ कर दो इस्तिगफार कर दो, वो गोशा नशीन रहने लगे। बाद हजरात कहते हैं जंगे सिफीन के अंदर वो शहीद हो गए। वफी रिवायतिन, बाज रिवायत में है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि ताबेइन में सबसे बेहतर ताबेई एक शख्स है जिनको उवैस कहा जाता है और उनकी एक वालिदा है जिस वालिदा की खिदमत के लिए वो आए नहीं हुजूर के पास और उनके बदन के अंदर सफेदी है यानी बरस की बीमारी, फमुरूहु तुम उनसे दरख्वास्त करो कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करे। मालूम हुआ कि औलिया अल्लाह से दुआ की दरख्वास्त करना, इस्तिगफार की दरख्वास्त करना, ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि हुजूर ने हुक्म दिया औलिया अल्लाह से दुआ कराने का। चलो
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم ورق وفدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والحمر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئیں گے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی قوم خاص طور پر یہاں پر مراد ہے، وہ بھی اصلا یمن کے باشندے تھے، آئے ایمان لائے پھر مدینہ کے ہو کے رہ گئے، ہم ارق و افئدتن وہ دل کے بڑے رقیق اور نرم ہیں، والین قلوبن اور ان کے دل نرم و نازک ہے، کہ دو لفظ آئے کیا مطلب یہ دو لفظ کا، دل نرم و نازک اور قلب بھی جو ہے ملائم ملائم، کیا مطلب؟ پہلی بات تو سمجھو کہ قلب اور فواد میں کیا فرق، دو لفظ آئے نا حدیث میں، تو بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں آتے ہیں اور دو لفظ استعمال ہوئے ہیں برائے تاکید کے لیے کہ یمن والوں کے قلوب بڑے نرم ہیں، بڑے جو ہے رقت والے ہیں، اس بات کی تاکید کو بتلانے کے واسطے قلوب اور افئدتن دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. نمبر دو، بعض حضرات کہتے ہیں فواد کہتے ہیں قلب کے باطن کو، دوسرا قول فعاد کہتے ہیں ظاہر دل کو، بعض کہتے ہیں کہ دل کے پردے کو فعاد کہا جاتا ہے اور قلب بول کر کے دل کا جسہ یعنی دل کی ذات مراد لی جاتی ہے، تو فعاد کے ذریعے سے دل کا اندرون یا دل کا پردہ یا دل کا ظاہری اور جو ہے قلب بول کر کے مراد لیا جائے گا اندرون کو، ارے پورے دل کی ذات کو. اب یہ جو دو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رقت اور لین کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ حق بات کو بہت جلدی مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں، حدیث پاک اور نصیحت کی باتوں سے ان کے دلوں کے اوپر بہت جلدی اثر ہوتا ہے. دیکھو آدمی کا دل جب سخت ہوتا ہے نا تو نصیحت کی باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہوتی نہیں ہیں، لیکن یہ یمن کے لوگ قرآن سن کر کے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، حدیث اور نصیحت کی بات سن کر کے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ رقت سے مراد ہے ان کی سمجھ بہت عمدہ ہے اور لین سے مراد ہے وہ حق بات کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیت، ایمان یمان کا اور حکمت بھی یمانیہ. کیا مطلب؟ پہلے بھی یہ روایت گزری ہے، وہاں بھی اس کا مطلب بتلایا تھا. پہلا مطلب دین مکہ المکرمہ سے شروع ہوا، مکہ تہامہ میں آتا ہے اور تہامہ یمن میں آتا ہے، اسی لیے گویا کہ دین یمن کا، وطنیت یعنی مبدا کہ دین اسلام کے مبدع کے اعتبار سے اس کو کہا گیا الایمان یمانن. نمبر دو، یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے اندر ارشاد فرمایا اور تبوک سے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور یمن ایک درمیان کی ایک جگہ واقع ہوتی ہے، گویا کہ یمن दरमियान और वस्त होने के एतबार से हुजूर ने इरशाद फरमाया। बास कहते हैं कि यहाँ मुराद अंसारी लोग हैं, चूंकि औस और खजरज के अंसार का असल ताल्लुक यमन से है, कि लोग असलन यमन के रहने वाले फिर मदीना आ गए और आकर के उन्होंने दीन की नुसरत का काम किया। और बाद हजरात कहते हैं कि मशरिकी लोगों के मुकाबले में अल ईमानु यमानिन, कि दुनिया में जो मशरिकी मुल्कों के रहने वाले हैं वहां के मुकाबले में यमन के रहने वालों के अंदर ईमान ज्यादा। इस एतबार से ये जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हिकमत भी यमानिया, बाज़ हज़रात कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने के अंदर यमन के अंदर बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के इल्म और सलाह वाले लोग थे, और हो सकता है कि इस वक्त भी कुछ लोग यमन के अंदर सलाह और तकवा वाले मौजूद होवे। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि यमन के लोगों के अंदर दीन की बात कबूल करने की, मानने की, समझने की जो सलाहियत है, उस एतबार से यहाँ उनकी हदीस में फजीलत बयान की गई। और हिकमत के माने हैं फिकाह फिद दीन, दीन के अंदर समझ। हिकमत का दूसरा माना है चीजों की हकीकत को पहचानना। तीसरा माना नेक बात जो दुनिया और आखिरत में फायदा देवे और दुनिया और आखिरत की बर्बादी से बचावे, उसको भी हिकमत से ताबीर किया जाता है। आगे इरशाद फरमाया वल फखरु वल खुयला फी अस्हाबिल इबिल, फख्र करना और तकब्बुर करना ऊंट वालों में ज्यादा हुआ करता है। फख्र और तकब्बुर ऊंट वालों में ज्यादा हुआ करता है। फख्र के माने आते हैं आपस में मुबाहात और मुनाफसत करना, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं, इसको कहा जाता है फख्र। और खुयला कहा जाता है इंसान अपने दिमाग के अंदर जो अपनी बड़ाई सोचता है, इंसान अपने दिमाग में अपनी फजीलतें सोचता है, वो फजीलत की बुनियाद पर जो बातिल ख्याल उसके दिमाग में पैदा होता है उसको खुयला के लफ्ज से ताबीर किया जाता है। और जो दिल के अंदर अपनी फजीलत अपनी बड़ाई जाहिर हो तो जब तक दिल में रहे वहां तक खुयला, और अगर वो जबान या अमल से जाहिर हो गई कि मैं तो ऐसा फजीलत वाला ऐसा मकाम और मर्तबे वाला, उसी का नाम तकब्बुर रखा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर फख्र ऊंट वालों में ज्यादा हुआ करता है, यानी ऊंट वाले लोग मालदारी की वजह से, कि हम तो ऊंट वाले पैसे वाले, इसलिए वो लोगों के सामने बड़ाई मारते रहते हैं, बड़ाई जतलाते रहते हैं। इससे मालूम हुआ कि इंसान जैसे जानवरों के साथ रहता है उसका असर इंसान की तबीयत के ऊपर भी आता है। ऊंट मिश्कात ही में रिवायत पढ़ोगे कि वो बड़ा कीनाखोर जानवर है, इसीलिए हुजूर ने ऊंट बांधने की जगह पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया कि तुम वहां नमाज की नियत बांधो ने वो मौका देकर तुम्हारी खोपड़ी उचक लेवे और तुमको काट खावे। कभी तुमने उसको मारा था या काम ज्यादा लिया था तो वो कीना रखता है अपने दिल में और मौका पाकर के मालिक के ऊपर हमला कर देता है। तो ऊंट के अंदर ये बुराई है, तो इसलिए जानवर का असर मालिक के ऊपर आता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला इरशाद फरमाया और सुकून वकार इत्मीनान बकरियों वालों में हुआ करता है। बकरी ठंडा जानवर, इसीलिए बकरी वालों में भी सुकून चैन और इत्मीनान। इसीलिए गोश्त खावे तो भी बकरी का खाने का, बकरे का बकरी का, उससे तबीयत में सुकून रहता है, ठंडक रहती है। बाकी जिससे बदन के अंदर हैजान पैदा होवे, गर्म जोश पैदा होवे, ऐसे गोश्त बहुत खाने के नहीं। बाद हजरात ने यूं भी इसकी तौजीह की है कि बकरियों वालों का मामला ऐसा है कि उनको बार बार शहर में आना पड़ता है। बकरी लंबे जमाने तक प्यासी नहीं रह सकती, करीब के खेतों के अंदर वो चरेगी, फिर प्यास लगेगी तो मालिक को लेकर उसको शहर में आना पड़ेगा, इसलिए कि जंगल में तो पानी होगा नहीं। अब जो उस बकरियों के पालने वाले हैं वो बार बार शहर में आएंगे तो शहर का माहौल उनको मिलेगा, शहर की फिजा मिलेगी, और शहर में तहजीब, तमद्दुन, उलमा, सुलहा वगैरह मयस्सर होते हैं। तो बकरी वालों का ज्यादा ताल्लुक शहर से है, इसीलिए उनके अंदर इल्म, तहजीब, तमद्दुन होगा, इसीलिए वो सुकून, चैन और वकार वाले होंगे। जबकि ऊंट 15-15 दिन तक बगैर पानी के जी सकता है, प्यासा रह सकता है, इसीलिए ऊंट वाले ज्यादा वक्त जंगलात में गुजारते हैं, इसीलिए उनको इल्म से, उलमा से और तहजीब व तमद्दुन से वास्ता कम पड़ता है, इसीलिए उनके दिलो दिमाग के अंदर फख्र, तकब्बुर वगैरह चीजें उनके अंदर ज्यादा आती है ऊंट वालों के अंदर। जी इसीलिए अपने यहाँ भी देखो, कोई आदमी कोई गड़बड़ करता हो तो क्या कहते हैं, भाई ऊंट जैसा है ये तो, कभी सुना गड़बड़ करने वाले को कि बकरे जैसा है तू, ऐसा कह रहे कोई? जी
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل والفدالين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم متفق عليه.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کا سیرہ مشرق کی جانب کے اندر ہے۔ کیا مطلب کفر کا سیرہ مشرق کی جانب میں؟ یعنی زیادہ تر کفر اور فتنے دنیا کے جانب مشرق سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو عرب کے اعتبار سے مشرقی ممالک ہمارے ہیں، اسی لیے کہ حضور نے فرمایا کہ فتنے اور کفر زیادہ تر مشرقی ممالک سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور دجال کے بارے میں جو تفصیلی روایت پڑھی تھی اس میں بھی یہی پڑھا تھا نا کہ وہ مشرق سے نکلے گا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فتنے اکبر یعنی دجال کا فتنہ یہ بھی جانب مشرق سے نکلے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ المشرق سے مراد ہے نجدی لوگ اور فارس کے لوگ، نجد کے رہنے والے، ریاض جو ہے نا نجد میں ہے، تو نجد کے لوگ اور فارس کے لوگ، ایران کے لوگ، تو کہا وہاں سے کفر اور فتنے کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر تین، بعض حضرات نے مطلب یہ بیان کیا کہ بڑے بڑے فتنے وہ جانب مشرق سے نکلیں گے، باقی چھوٹے چھوٹے فتنے تو دنیا بھر میں بھرے ہوئے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ یا دجال کا فتنہ، ایسے مخصوص فتنے وہ جانب مشرق سے نکلیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ گمراہوں کے سردار وہ زیادہ تر دنیا کے مشرقی ملکوں سے پیدا ہوں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مراد ہے اس سے ابلیس، اسی لیے کہ ابلیس روزانہ صبح میں طلوع آفتاب کے وقت پر دو سینگ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے دو بیچ سر سینگ کے بیچ میں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، ایسا لوگوں کو جتلاتا ہے، اس اعتبار سے ابلیس کی طرف حدیث کے اندر اشارہ ہے۔ اور فخر کرنا اور تکبر کرنا، گھوڑے والوں میں، اونٹ والوں میں، گھوڑے والے بھی متکبر۔ باشورا نے اس کا مطلب کیا بیان کیا کہ بکری کم قیمت مال ہے اور گھوڑا اور اونٹ قیمتی مال ہے، گویا کہ جس کے پاس نوٹ زیادہ اس کے اندر فخر تکبر زیادہ، اور گھوڑے اور اونٹ والے اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر فخر اور تکبر بھی زیادہ۔ بکری سستی، اسی لیے جو ہے وہ کیا مالدار زیادہ نہیں سمجھے جاتے، اسی لیے ان کے اندر سکون، چین اور وقار ہوا کرتا ہے۔ والفدادین، شور شگب کرنے والے، چلانے والے، ان میں بھی فخر اور تکبر ہوا کرتا ہے۔ یہ کون ہے فدادین؟ کہتے ہیں کہ کسان لوگ، کھیڑوت، کہ جو کھیتیوں میں، باڑیوں میں، جانور چرانے میں چلاتے رہتے ہیں، بوم براڑے پاڑتے رہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ گاوڑی لوگ مراد ہے فدادین سے، بعض کہتے ہیں کہ جو لوگ اونٹ اور گائے اور گایوں کو کثرت سے پالنے کے کاروبار کرتے ہیں وہ ہیں فدادین لوگ۔ دیکھو دراصل بات کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کاشتکار لوگ और कसरत से बड़े जानवर पालने वाले लोग इनको चिल्लाते रहना ही पड़ता है। कभी काम करने वाले को चिल्लाएंगे, नौकरों को चिल्लाएंगे, कभी जानवरों को डांटेंगे, इसीलिए उनका मिजाज शोर शगफ वाला बन जाता है, उनका मिजाज ही फिर ऐसा चीख चिल्लाने का बन जाता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया इसी तरीके से फख्र तकब्बुर घोड़े वालों में, ऊंट वालों में, चिल्लाने वालों में और खेमे वालों के अंदर, अहलुल वबरी खेमे वाले, क्या मतलब? जंगलों के अंदर खेमे डाल के जिंदगी गुजारने वाले हैं, खेमा बदोश्त खाना बदोश्त किस्म के लोग। इसलिए कि जो जानवर पालने वाले लोग होते हैं और जिनका काम ही ज्यादातर काश्तकारी का हुआ करता है, वो जंगलों में ज्यादा जिंदगी गुजारा करते हैं खेमे बांध करके, इसीलिए उनको शहरी फिजा मयसर होती नहीं है, इसीलिए उनका मिजाज ही बन जाता है शोर शराबे बूम बराड़े, ये उनकी आदत बन जाती है। जी ऐसे हदीस में आता है मन सकनल बादिया जफा, जो गांवड़े में जंगल में रहता है तो उसका दिल सख्त होता है, तकब्बुर उसमें आता है। जी
وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدانين اهل الوبر عند وصول اذناب الابل والبقر في ربيعه ومضر متفق عليه.
حضرت ابو مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اس جانب سے فتنے آئیں گے, گویا حضور جانب مشرق اشارہ فرما رہے تھے اور فرمایا کہ اس جانب سے فتنے آئیں گے جو دین کے استحکام میں خلل ڈالے, دین کی ترقی میں خلل ڈالے, اسلام کو نقصان پہنچاوے, مسلمانوں کو نقصان پہنچاوے, ایسے فتنے جانب مشرق سے آئیں گے. والجفاء اور ظلم و زور, وغلظ القلوب اور دل کی سختی, یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں بد زبانی سخت دلی, فی الفدادین شور گل مچانے والوں میں, اہل الوبری جو خیمہ زن بنا کے خیمہ زن ہو کے رہتے ہیں خیمے میں رہنے والے, ایسے لوگوں میں دل کی سختی اور زبان کی برائی ہے. ان کا کام کیا, گائے اور اونٹ کی دموں میں پڑے رہتے ہیں, گائے اور اونٹ کی دموں میں پڑے رہتے ہیں, یعنی ہر وقت گائے بھینس بیل اونٹ کے پوچھڑے پکڑ کر کے لگے رہتے ہیں, ان کو ہکالنے کے لیے, ان کو پالنے کے لیے, ان کا دودھ نکالنے کے لیے, چرانے کے لیے, ہر وقت صبح شام ان کا دھندا ہی جانور 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 اس کے پیچھے لگے رہنا. اس طرح کے لوگ عراب, غیر مہذب قبیلے کے لوگ, علم اور اخلاق سے محروم قسم کے لوگ, اور یہ زیادہ تر اس زمانے کے اعتبار سے قبیلے ربیعہ اور قبیلے مدر کے اندر ہوا کرتے تھے شورغل کرنے والے. پھر تو عام ہے دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو ہے اس طرح کے پیشوں میں لگ جاتے ہیں تو ان کا مزاج بھی ایسا ہی بن جاتا ہے, پھر وہ بعد میں معذرت بھی کرتے ہیں, بھائی وہ اصل میں ہے نا ہم لوگ رات دن جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں نا, اس لیے مسجد میں آ کے بھی ہم کو امام صاحب کو جانور ہی نظر آتے کہ امام صاحب جانور ہی ہے, اس لیے وہ امام کو بھی اسی طرح پکارتے ہیں جیسے ڈھور کو پکارتے ہیں. اور کھیتی باڑی کرنے والوں کا مزاج جو کھیتی میں سڑ گیا ہوتا ہے وہ مسجد کے امام کو بھی دبلے سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے اسی طرح شور گل مچاتے ہیں. چلو.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أرض الحجاز, رواه مسلم رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی سختی بد زبانی مشرق کے لوگوں میں ہے. مشرقی لوگ ایسے ہی ہے, اس لیے بھائی علاقے بدلنے ہو تو سوچ لو. ول ایمان فی اہل الحجاز, اور ایمان حجاز والوں کے اندر ہے. یعنی حجاز مقدس کے لوگ ایمان کے اعتبار سے بہت مضبوط اور پختہ لوگ ہیں. حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں, حاجز کے معنی آتے ہیں آڑ, پردہ, دیوار. اور یہ حجاز جو ہے نا نجد اور تہامہ کے درمیان میں حاجز ہے, اسی لیے اس کو حجاز کہا جاتا ہے. اب اہل الحجاز بول کر کے مراد بعضوں نے انصار کو لیا ہے کہ انصاریوں میں ایمان مضبوط. بعض کہتے ہیں کہ اہل الحجاز سے مراد مکہ, مدینہ اور طائف کے رہنے والے لوگ, مکہ کے لوگ, طائف کے لوگ اور مدینہ کے لوگ, یہ مراد لیا گیا ہے. جی.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبيعية وقرن الشيطان رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرماؤ. اس لیے کہ ملک شام مصداق ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کے. اسی لیے حضور کی دعا کا حاصل کیا ہوگا کہ اللہ ملک شام میں جو برکت ہے اس برکت میں آپ اضافہ فرما دیجئے. یہ حضور کی دعا کا مطلب ہوا. یا مطلب یہ ہے کہ ملک شام کی برکتوں سے مدینہ اور مکہ والوں کو بھی محظوظ فرماؤ کہ مدینہ مکہ والوں کو بھی ملک شام کی برکتیں ملے, یا یہ کہ تمام ایمان والوں کو ملک شام کی برکتوں سے اللہ مالا مال فرما دیجئے. یہ حضور کی دعا کا حاصل. دوسری دعا, اے اللہ ہمارے یمن کے اندر برکت عطا فرماؤ, ہمارے یمن کے اندر آپ برکت عطا فرماؤ. دیکھو یمن میں ظاہری اعتبار سے ہری بھری کھیتی, باطنی روحانی اعتبار سے اولیاء کرام کا مسکن اور مولد, اسی لیے حضور نے یمن کے لیے دعا فرمائی. بعض شعرا کہتے ہیں کہ یہ دو شہروں کی تخصیص اسی لیے ہوئی کہ مکہ اور مدینہ کے اندر جو غلہ آتا تھا وہ شام اور یمن سے آتا تھا, اسی لیے حضور نے یہ دو جگہ کے لیے برکت کی دعا مانگی. دیکھو یہ ہے نا ایلا فیم رحلت الشتائی والصیف, تو یہ قریش اور مکہ کے لوگ سال میں دو سفر کرتے تھے, ایک شام کا ایک یمن کا, دونوں تجارتی سفر ہوتے تھے. تو اہل مکہ کا غلہ شام اور یمن سے آیا کرتا تھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہ والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اور وہ یمن ہی کے اندر سمجھا جاتا ہے, اور مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن اور مدفن ہے اور وہ شام کے اندر سمجھا جاتا ہے, اسی لیے حضور نے ان دونوں جگہوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی. تو وہاں موجود بعض صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دو نا. حضور آپ شام اور یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. نجد کے معنی آتے ہیں بلند جگہ کے, تہامہ کے مقابلے میں یہ اونچا علاقہ ہے, اسی لیے اس کو نجد کہا جاتا ہے. 800 میل لمبا اور 225 میل چوڑا یہ پورا علاقہ نجد کہا جاتا ہے, اور شیخ عبد الوہاب کا تعلق اسی طرف وہیں سے تھا, اسی لیے جو ہے عبد الوہاب نجدی. پھر بعد میں جو لوگ ان کے مسلک پر چلے ان کو بھی لوگ نجدی کہتے ہیں یا وہابی بولتے ہیں. یہ نجد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست پر کوئی توجہ نہیں دی اور نجد والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی, بلکہ دوبارہ دعا فرمائی, اے اللہ ہمارے شام میں برکت دیجئے, اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دیجئے. پھر صحابہ نے کہا حضور نجد کے لیے بھی دعا کر دو نا. تو راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ایسا ہے کہ جب تین مرتبہ درخواست کی تو حضور نے کیا فرمایا, نجد میں تو زلزلے نے فتنے بہت ہے, نجدہ میں تو زلزلے اور فتنے بہت ہیں. زلزلے کا کیا مطلب؟ بعض کہتے ہیں کہ ظاہری زلزلے مراد ہے, بعض کہتے ہیں کہ ایمانی زلزلے مراد ہے. جیسے مسجد میں کبھی شور ہوتا ہے تو بار بات ہوتی ہے نا کہ آج مسجد میں زلزلہ آیا ہے, تو زلزلہ حقیقی معنی نہیں, وہ جو لڑائی جھگڑے فتنے اس کو بھی زلزلہ کہا جاتا ہے. تو بعضوں نے باطنی اور مانوی زلزلہ مراد لیا ہے, اور لوگوں کا سکون ختم ہو جانا بھی مراد لیا ہے. والفتن, اور نجد میں فتنے بھی بہت زیادہ ہے, اور ایسی فتنے والی جگہوں کے لیے دعا کرنا مناسب نہیں کہ ایسی فتنے والی جگہوں کے لیے برکت کی دعا کی جائے, اس لیے حضور نے نجد والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی. وبہا یطلع قرن الشیطان, اور وہیں سے شیطان کا سنگ نکلتا ہے, یعنی شیطان کی جماعت, شیطان کے معاونین سب وہاں نجدی لوگ ہیں, نجد میں بستے ہیں. چلو ہو گیا وقت. چلو
عن انس بن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال اللهم اقبل بقلوب مبارك لنا في صاعنا وردنا. رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت انس اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فرمائی یمن کی طرف, اور یمن والوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی, اللہم اقبل بقلوبہم, اے اللہ یمن والوں کو ان کے دلوں کے ساتھ متوجہ فرما دیجئے. کیا مطلب؟ یعنی یمن والوں کے دلوں میں جذبات پیدا فرماؤ کہ یمن سے مدینہ آ کے ایمان قبول کرے. یہ ہے اس دعا کا ایک مطلب. دوسرا مطلب, یمن والوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت پیدا کر دیجئے. وبارک لنا فی سائنا ومدنا, اے اللہ ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرماؤ. یہ ظرف بول کے مظروف مراد ہے, یعنی گلے میں برکت عطا فرماؤ, چونکہ یمن سے گلہ آتا تھا اسی, اور سا اور مد کے ذریعے سے اس کو ناپا جاتا تھا, تو گویا کہ اللہ ہمارے گلے کے اندر برکت عطا فرماؤ. بعض حضرات نے ایک لطیف نقطہ اس کے اندر نکالا ہے کہ جب یمن کے لوگ ایمان قبول کریں گے اور ان کا جھوک در جھوک قافلے کے قافلے مدینہ مکہ آئیں گے, تو ان کے آنے کی وجہ سے مکہ مدینہ کے گلے کے اندر تنگی نہ ہو جائے اور گلہ کم نہ ہو جائے, اس لیے حضور نے گلے کی برکت کی دعا مانگے کہ جب وہ لوگ ایمان قبول کر کے جوک در جوک مکہ مدینہ آئیں گے تو کھانے پینے کے اندر تنگی نہ ہو, بلکہ کھانے پینے کی برکت جو ہے اعلیٰ تمام ہی باقی رہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے ہمارے سا اور مد میں برکت کی دعا مانگی.